السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاکھ سلام.
امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اس درس کا انعقاد کیا گیا ہے, اور امام کی جو شہادت کی تاریخ کتابوں میں آئی ہے وہ ہے ذیقعد کا آخری دن. اب ذیقعد کا آخری دن 29واں ہے یا 30واں, روایات کتابوں کے اندر اس بات کی تشخیص نہیں ہوئی ہے, اور صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ذیقعد کا آخری دن. تو اگر اس اعتبار سے اس مہینے کو دیکھا جائے تو آج 26 تاریخ ہے, لہٰذا یا پرسوں یا اس سے اگلا دن جو ہے وہ امام کی شہادت کی شب ہوگی. تو اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کرنے ہیں امام کی سیرت کے حوالے سے. اعزان گرامی, دو ہفتے پہلے 8ویں امام کی ولادت کے حوالے سے جو گفتگو آپ کی خدمت پیش کی تھی, اس کو اگر مد نظر رکھیں اور اس کی تاریخوں کو دوبارہ ذہن میں لے آئیں تو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں 9ویں امام کے حوالے سے اور 8ویں امام کے حوالے سے تاریخ وائز آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ کس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلا ہے. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 8ویں امام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ہے 203 ہجری, اور ولادت ہوئی 148 اور 203 ہجری کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے وہ امام کی عمر مبارک ہے, اور وہ بنتی ہے 55 سال کی عمر مبارک تھی 8ویں امام کی. 9ویں امام کی ولادت ہوئی ہے 195 میں. اب 195 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 9ویں امام کی, اور 203 میں 8ویں امام کی شہادت ہوئی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے جبکہ آپ کی عمر مبارک 8 سال ہے. اور 9ویں امام کی جو شہادت کا سال بیان کیا جاتا ہے, تاریخ تو آپ کے سامنے آ ہی گئی, جو سال بیان کیا جاتا ہے وہ ہے 220 ہجری. اب 195 سے 220 ہجری کے درمیان کو جب آپ دیکھیں گے تو کل عمر مبارک بنتی ہے 25 سال. یعنی 25 سال میں 9ویں امام اپنی زندگی کا دور مکمل کر کے, جس میں آپ کی وہ حیات بھی شامل ہے کہ جس میں ابھی آپ والد کے زیر سایہ تھے اور ان کی امامت میں تھے, اور وہ عرصہ بھی شامل ہے کہ جب امام امامت پر فائز ہو چکے تھے, منصب امامت پر, اور امت کی امامت کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے. ٹوٹل 25 سال کی عمر میں امام کی شہادت ہو گئی ہے. اس مختصر واقعے کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں کہ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی بھی امام کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جہاں پر ہمیں اور چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, اس میں سے ایک اہم چیز جو مد نظر رکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ امام کے زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کا حال کیا تھا, وہ کس قسم کے بادشاہ تھے. اگر اچھے ہوں گے تو ان کا رویہ, امام کا رویہ, امام کا طریقہ کار زندگی گزارنے کا مختلف ہوگا. اگر وہ برے ہوں گے امام کا رویہ مختلف ہوگا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہ دو امام, یعنی ہمارے جو 12 امام گزرے ہیں جس میں سے 11 امام کی شہادت ہو چکی ہے, 12 امام جو ہے وہ اذن پروردگار سے غیبت میں ہیں, تو ان میں دو بڑے بادشاہی سلسلے گزرے ہیں. خلفاء کو ہٹا کر جو بادشاہی سلسلے گزرے ہیں دو, ایک بنو امیہ, ایک بنو عباس. بنو امیہ کا دور چھٹے امام کے زمانے میں ختم ہو جاتا ہے سن 132 ہجری میں, اور سن 132 ہجری میں پھر دوسرا گروپ قابض ہو گیا اسلامی ممالک کے اوپر, اس کا نام تھا بنو عباس. بنو امیہ اور بنو عباس میں جو فرق بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بنو عباس کا جو اہل بیت کے ساتھ رویہ تھا وہ سخت رویہ تھا, تشدد آمیز رویہ تھا, تلوار والا رویہ تھا, یعنی انہوں نے انتہائی سختیاں کر رکھی تھیں آئمہ کے اوپر. ان کا رویہ کچھ اس قسم کا تھا کہ ہمیشہ آئمہ سختیوں میں رہتے تھے, ان کے ماننے والے سختیوں میں رہتے تھے. آپ مختلف بنو امیہ کے بادشاہوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مختلف افراد نے مثلاً آئمہ کے جو اصحاب ہیں ان کو مختلف طریقوں سے قتل کیا، دور دراز علاقوں میں جانے پہ مجبور کر دیا، جلا وطن آئمہ کو شہید کر دیا. مثلاً جو امام ہمارے جنگ کے اعتبار سے مارے گئے ہیں وہ سید الشہداء، یہ بنو امیہ کے زمانے میں ہوا. تو بنو امیہ کا ٹوٹل دور جو بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سختیوں کا دور ہے، جبکہ بنو عباس کا دور یہ منافقانہ دور ہے. بنو عباس کا دور منافقانہ دور ہے، آئمہ کے ساتھ ان کا رویہ، اہل بیت کے ساتھ ان کا رویہ سختیوں والا نہیں ہوتا تھا. پہلی کوشش ان کی کیا ہوتی تھی؟ کہ آئمہ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، منافقت کے ساتھ کوشش ایسی کی جائے کہ جس میں امام کو مثلا اپنی طرف کر لیا جائے، یا لوگوں کو یہ کم از کم دکھایا جائے تو ہم تو امام کے ساتھ ہیں. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بنو امیہ کی حکومت کب گئی ہے، کیسے گئی ہے؟ بنو عباس نے تحریک چلائی، حکومت چلی گئی. کس بات پر تحریک چلائی؟ آل محمد کے خون کا انتقام. الرضا من لآل محمد یا الرضی لآل محمد، یعنی ہم آل محمد کی رضا چاہتے ہیں. بنو عباس ہم آل محمد کی رضا چاہتے ہیں، ان کی خوشی چاہتے ہیں، ہم خون حسین کا انتقام لیں گے. اس عنوان سے وہ لوگ آگے آ رہے ہیں. ان کے ذہن میں کیا ہے وہ ان کو پتا ہے. کبھی اگر چھٹے امام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہو تو اس میں یہ تذکرہ آئے گا کہ بنو عباس نے کس چالاکی کے ساتھ بنو امیہ کے خلاف تحریک کو منظم کیا اور آئمہ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. چھٹے امام کو کس طرح سے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. اسی طرح سے جو بنو ہاشم کے اور سرکردہ افراد تھے، جو اہم ترین فرد تھے، وہ تو ہمیشہ آئمہ رہے ہیں. آل محمد میں جو اہم ترین فرد ہوتے تھے وہ تو آئمہ رہتے تھے، لیکن جو دوسرے تیسرے نمبر کے درجے کے جو افراد ہوتے تھے، کچھ اور لوگ بھی مشہور ہوتے تھے، ان کو بھی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے تھے. چلیں اگر امام نہیں مانے تو کم سے کم سیکنڈ نمبر کا بندہ اس خاندان کا نمبر ٹو بندہ ہمارے قبضے میں آ جائے. تو وہ چھٹے امام کی اگر کبھی زندگی پہ گفتگو ہو، یا اس میں اگر ہم اس سے ہٹ کے بھی بنو عباس کے اوپر اگر ان کی تحریک کس طرح چلی، اگر اس کے اوپر کوئی گفتگو ہو، تو عالم دین آپ کو بتائے گا، جس نے تاریخ کو دیکھا ہو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بنو عباس نے یہ تحریک چلائی. تو بنو عباس کی جو سیاست تھی منافقانہ سیاست تھی، وہ ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ وہ آل محمد کا نام لے کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ دیکھیے، اسی لیے بنو عباس نے آٹھویں امام کو پچھلے فارس کیا تھا، آٹھویں امام کو خلافت دینے کی کوشش یا جانشینی دینے کی کوشش بنو امیہ نے نہیں کی. بنو امیہ ہمیشہ مقابلے میں رہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ لوگوں کو سختی میں رکھیں گے. جبکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کو خلافت دینا چاہتے ہیں. ہمیشہ کس طرح سے رویہ تھا ان کا؟ جیسے بڑے ہی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہوں، آل محمد کے ساتھ محبت کرتے ہوں. انہوں نے اپنی تحریک بھی امام کے نام سے چلائی. تو بنو عباس اور بنو امیہ میں ایک فرق یہ تھا کہ بنو عباس کا، بنو امیہ کا طریقہ سختیوں والا تھا، آئمہ کی ڈٹ کے مخالفت، جبکہ بنو عباس کا طریقہ یہ کہ وہ آخر تک کوشش یہ کرتے تھے منافقانہ طریقے سے رہتے تھے. کیا انہوں نے بھی وہی ہے جو بنو امیہ نے کیا؟ بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی کمی چھوڑی تھی تو انہوں نے پوری کی ہے. انہوں نے کوئی کم نہیں کیا اہل بیت کے ساتھ، لیکن طریقہ ان کا منافقانہ تھا، سیاست بازی سے کام لیتے تھے. مثلا دوسرا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے اندر، کہ بنو امیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عربوں پر زیادہ تکیہ کرتے تھے، جبکہ بنو عباس کا تکیہ ایرانیوں پہ تھا. بنو عباس کی جو تحریک چلی وہ ایرانیوں کے زور پہ چلی ہے. ابو مسلم خراسانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے، وہ ان کا بالکل سمجھ لیں رائٹ ہینڈ تھا. یہ لوگ ادھر ہوتے تھے کوفہ کی طرف، مدینہ کی طرف، عرب علاقے میں ہوتے تھے، لیکن ان کے بہاف پر ابو مسلم خراسانی وہاں تحریک چلا رہا تھا، خراسان کے علاقے میں، ایرانی علاقے میں، اور بڑی ٹھیک ٹھاک تحریک چلا رہا تھا بڑی کامیابی کے ساتھ. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایرانیوں بھی زیادہ تکیہ کرتے تھے. البتہ چاہے بنو عباس ایرانیوں پہ تکیہ کرے، چاہے بنو امیہ عربوں پر تکیہ کرے، کسی کو بھی کسی پر تکیہ کرنے سے مطلب نہیں تھا، سب کو اپنی حکومت، خلافت، اقتدار سے مطلب تھا. یہی ابو مسلم خراسانی جس نے بنو عباس کے لیے اتنی محنت کی، اس قدر محنت کی کہ دن رات ایک کر دیے، اپنی جان خطرے میں ڈال دی، بنو عباس کو اقتدار پہ پہنچایا، اسی بنو عباس نے اس کو قتل کروا دیا، ابو مسلم خراسانی کا، اسی بنو عباس نے. تو انہیں کوئی مطلب نہیں تھا، یہ تو اپنے مقابلے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی شخصیت اوپر آ رہی ہے جس نے ہمیں اقتدار تک پہنچایا، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک حیثیت ہے. ایک خود اگر کنگ نہیں ہے تو کنگ میکر ہے، تو کنگ میکر کی بھی اہمیت ہوتی ہے. لہٰذا انہوں نے خود ابو مسلم خراسانی کو قتل کروایا، وہ برداشت نہیں کرتے تھے اس طرح سے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو دو بنیادی فرق بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ بنو امیہ ذرا سختیوں کے ساتھ اور ڈٹ کے مخالفت سامنے مخالفت کرتے تھے، جبکہ بنو عباس کا طریقہ منافقانہ، اور دوسرا یہ کہ ان کا تکیہ ایرانیوں پہ تھا جبکہ بنو امیہ کا تکیہ عربوں کے اوپر تھا. لیکن دونوں میں سے کسی کو بہرحال کسی سے مطلب نہیں تھا، انہیں اپنے اقتدار سے مطلب تھا. اچھا، اب بنو عباس کی یہ کنڈیشن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بہت ہی منافقانہ قسم کا گروپ ہے، اور آل محمد کے حمایت کا نعرہ لگا کے اقتدار پہ آیا ہے. اب جو گروپ اس قدر منافقانہ سوچ رکھتا ہو، اور جس نے آٹھویں امام کو خلافت کی پیشکش کی، اس کے بعد ولی عہد بنا دیا، جب اس نے آٹھویں امام کو شہید کیا ہے، تو کیا اس نے یہ سب نہیں سوچا ہوگا کہ جس طرح سے چھٹے امام کے بعد ان کے بیٹے ساتویں امام امام بن گئے شیعوں کے، ساتویں امام کے بعد ان کے بیٹے آٹھویں امام شیعوں کے امام بن گئے، تو کیا اس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آٹھویں امام کے بعد ان کا بیٹا نو محمد تقی، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، لوگوں کا امام بن جائے گا؟ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ اتنے سیدھے ہوں کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں سوچی ہوں گی، یقیناً سوچی ہیں. اب جب آٹھویں امام کو شہید کرتے ہیں، تو اس وقت نویں امام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 8 سال. اب ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ عام آدمی سے مراد جو شیعہ عقیدہ نہیں رکھتا، وہ یہ سوچے گا کہ 8 سال کا بچہ کیسے اپنی امت کی رہنمائی کر سکتا ہے، کیسے اپنی امت کو آگے لے کے چل سکتا ہے، ان کی لیڈرشپ کیسے کر سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، 8 سال کا بچہ. یہاں پہ ذرا آپ ارد گرد نظر دوڑائیں گے، اپنے ذہن میں نظر دوڑائیں گے، اپنے گھر پہ نظر دوڑائیں گے، تو آپ کو خیال آئے گا کہ 8 سال کا بچہ کس عمر کا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اب انہوں نے اس ٹائمنگ کو مد نظر رکھ کر امام کو شہید کر دیا. اب ان کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ لوگ یا تو اس کی طرف جائیں گے نہیں، یا جائیں گے تو وہ لیڈرشپ نہیں کر سکے گا، ان کی رہنمائی نہیں کر سکے گا، یا اگر چلے بھی گئے اور یہ اس نے لیڈرشپ کسی طرح کر بھی لیا، حالانکہ ناممکن ہے، تو کم از کم شیعوں کے اندر ایک بہت بڑا تفرقہ پیدا ہو جائے گا. انہیں کوئی شیعوں سے محبت نہیں ہے، آئمہ سے بھی محبت نہیں ہے، یہ اس ٹائمنگ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. اچھا، جیسے ہی اس نے یہ کام کیا، ہمارے پاس روایات ہیں کہ سب کو پتا تھا، شیعوں میں اکثر شیعوں کو آٹھویں امام بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا امام ہے، اس کے باوجود شیعوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا. اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیں، شیعوں میں یہ پہلی بار ایسا وقت آیا تھا کہ ایک کم سن بچہ شیعوں کا امام بن رہا ہے. اس وقت جب ہم آج یہ سوچتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی 12ویں امام 5 سال کی عمر میں امام بن گئے. ہم نے تو بچپن سے اس طرح سے یاد کیا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، مجلسوں میں، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، کیا کہ 12ویں امام 5 سال کی عمر میں. تو اس لیے ہمارے لیے تو اس بات کو ہضم کرنا آسان ہے، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے، آج ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں کہ علامہ ہلی کم سنی میں مجتہد بن گئے تھے، ہم قبول بھی کر لیتے ہیں، واقعات بھی سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں ممبر پہ، آپ لوگ بھی سن لیتے ہیں. لیکن آپ تصور کریں اس زمانے کے لوگوں کو کہ جب وہ 8 سال کے ایک بچے کے سامنے جو بالغ نہیں ہوا ہو علامہ علی ان کے سامنے جاتے ہوں گے، ان سے بات کرتے ہوں گے، مسئلہ پوچھتے ہوں گے، تو ان کو کیسا ڈر لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں صحیح جواب دے ہی پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، دل کو اطمینان نہیں ہوتا. یہ پہلی بار ہو رہا ہے. اسی لیے ہمارے پاس روایت ہے کہ ایک جگہ یہ لوگ بیٹھے ہیں شیعہ غالباً کوفہ کے اندر، اور وہاں پر ان کی میٹنگ ہوئی ہے کہ ابھی ہم امام کس کو مانیں، کیسے مانیں، کیا کریں. تو کسی نے کہا کہ بھائی امام تو خیر یہی ہیں، یونس ابن عبد الرحمن کا نام آتا ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت اچھے صحابی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ امام تو خیر یہی ہیں، لیکن ذرا ان کے بڑے ہونے تک سوچو گے کوئی آلٹرنیٹ تلاش کیا جائے، کسی کو ٹیمپریری طور پر رکھ لیا جائے کہ اس سے سوال جواب تب تک کریں گے جب تک یہ بڑے ہو جائیں. تو ریان ابن سلط اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی یونس ابن عبد الرحمن کو کہ تم کیسے شیعہ، اگر ہمارا امام خدا کی طرف سے ہے تو وہ اگر بچہ بھی ہے تو امامت کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر ہمیں کسی آلٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر وہ امام ہی نہیں ہے، پھر وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے اس میں اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ امام ہے، بہرحال وہاں پہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی گرما گرمی ہو گئی، لوگوں نے جا کے دونوں کو ٹھنڈا کیا اور معاملات پھر یہ لوگ گئے حج پہ. حج پہ گئے ہیں تو اب گئے چھٹے امام کے گھر. مدینہ پہنچنے کے بعد چھٹے امام کے گھر گئے کہ بھائی دیکھ کر آتے ہیں، مل کے آتے ہیں. تو وہاں پر ان کی ملاقات نویں امام کے چچا سے ہوئی، آٹھویں امام کے بھائی عبداللہ ابن موسیٰ کاظم، ان سے سوالات کیے. بزرگ آدمی تھے، چچا تھے نویں امام کے، آٹھویں امام کے بھائی، ان سے سوالات کیے. تو شیعہ بھی عام نہیں تھے، علماء تھے، ان کو مزہ نہیں آیا، ان کو مزہ نہیں آیا، مطمئن نہیں ہو رہا ہے. تو جب وہ ذرا سے بے اعتماد ہو کر مایوس ہو کر اٹھنے والے تھے تو اچانک جو ہے وہ ایک غلام نے آ کر کہا کہ آٹھویں امام کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھیں. امام آئے، آ کر بیٹھے تو لوگوں کے اندر ایک ہیبت طاری ہو گئی، خود بخود لوگوں کے دل مائل ہو گئے. اب لوگوں نے جب سوالات کرنے شروع کیے تو اب دیکھا کہ ہاں اسے کہتے ہیں امام شیعوں کا کہ جو اس طرح سوال کر رہے ہیں اس طرح اس کے جوابات دے رہے ہیں. بہترین سوال اور بہترین جوابات دینا شروع کیے. اب وہ ایک معجزہ بھی اس کے بعد نقل کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں جاؤں گا تو میں سیرت کے معاملات سے پیچھے رہ جاؤں گا، آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کرنے بس. تو اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے زینی گرامی؟ یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اگرچہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ کیسے شیعہ ہیں کہ جنہوں نے امام کے بارے میں شک کیا، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ شیعوں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر امام کو امام تسلیم کیا ہے. حتیٰ کہ اگر گزشتہ امام نے کسی کو معین کر دیا، اور یہ کافی ہے، معین کر دینا کافی ہے، لیکن معین کر دینے کے باوجود لوگوں کو اطمینان کب ہوتا تھا؟ کہ جب امام اپنے علم کا اظہار کیا کرتا تھا. شیعوں کے اندر علم کی اہمیت یہیں سے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ امام کی بیان کرنے کے باوجود کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا امام ہے، جب علم سنتے تھے امام کی زبان سے تو پھر ان کا دل مطمئن ہو جاتا تھا. نوے امام کا جو علم انہوں نے ان کی زبان سے سنا، جوابات سنے، تو ان کا دل مطمئن ہو گیا. اس کے بعد پھر امام کے حوالے سے ان کے ذہن سے شکوک و شبہات مٹ گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھا اب دیکھیے کہ یہ عباسی اور اموی خلفاء جو ہوتے تھے، کیونکہ ہم ذرا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عباسی خلفاء اور اموی خلفاء، عام طور پہ مسلمان خلفاء کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور دین اسلام کا ایک ستون سمجھتے ہیں، مثلا تاریخ اسلام کے ستون سمجھتے ہیں. میں بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کی بات کر رہا ہوں، ان سے پہلے جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ اس وقت میرے مد نظر نہیں ہے. اچھا عام طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، تمام تاریخوں میں، جنہیں شیعوں نے لکھا ہو یا جنہیں اہل سنت نے لکھا ہو، تمام تاریخوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ خلفہ چاہے بنو امیہ کے ہوں چاہے بنو عباس کے ہوں، ان کے رویے عجیب و غریب تھے. ان کا دین اسلام سے کیا تعلق تھا؟ ان کو دین اسلام کا ستون سمجھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے انہوں نے دین اسلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ ان کے کچھ افراد ایسے رہے ہیں تاریخ عجیب و غریب میں، کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بنو امیہ کے گورنر تھے کہ جو ساری رات عیاشی کرتے تھے، شراب پیتے تھے، اور اس کے بعد نماز ضرور پڑھاتے تھے. نماز جو ہے وہ خلیفہ یا خلیفہ کا نمائندہ پڑھائے گا، تو خلیفہ کا نمائندہ ساری رات ان حالات میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھانے آتا ہے. نماز فجر دو رکعت ہے، چار رکعت پڑھاتا ہے، تاریخ چار رکعت نماز پڑھاتا ہے. اب جن لوگوں نے پیچھے ہمیشہ سے دو رکعت نماز پڑھی ہے وہ حیران پریشان ہو گئے، مولانا اگر کبھی نماز میں بھول جائیں اور رکعت آگے پیچھے ہو جائے تو پیچھے جو مامومین ہوتے ہیں وہ ایک دم سے ان میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے کہ مولانا بھول گئے، کھڑے نہیں ہو رہے، کھڑا ہونا تھا، یا کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ کھڑا نہیں ہونا تھا، تو کھلبلی سی مچ جاتی ہے، مامومین میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. تیسری رکعت بھی پڑھ لی، چوتھی رکعت بھی پڑھ لی، لوگوں نے نماز ختم کرنے کے بعد کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو کہنے لگے اصل میں آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، لہٰذا اگر کم ہے تو اور پڑھا دوں. تو اب ان کو یہ بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے دو کی جگہ چار رکعت پڑھا دی ہے، لہٰذا ایک غلطی وہ کر چکے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، کہو تو میں اور زیادہ پڑھا دوں. یہ ان کی حالت تھی. ان کا حالت یہ ہوتی تھی کہ کبھی یہ لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے تھے کہ اپنی کنیز کو اپنا لباس پہنا کے نماز کے لیے بھیج دیتے تھے، آج تم نماز پڑھاؤ. وہ کنیز آئی لباس گورنر میں اور آ کے نماز پڑھا کے چلی گئی. یہ ہوا ہے تاریخ میں، یہ تاریخ آپ کو ملے گی. بنو عباس کا بھی یہی حال ہے، ان کے اندر بھی آپ کو عجیب و غریب. اب یہ کہا جائے کہ انہوں نے علمی طور پہ بڑی ترقی کی، میں نے عرض کیا تھا کہ شہید متحری لکھتے ہیں کہ مامون رشید اور ہارون رشید کے جو کارنامے ہیں اپنی جگہ پر، جو انہوں نے سائنس اس زمانے میں سائنسی ترقیاں دیں اور جو شہر بنائے وغیرہ وغیرہ، جو عام طور پہ جن کو اسلامی تمدن کا مظہر کہا جاتا ہے، تو اگر صرف اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو ان کے کارنامے بہت ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اسلام کے اعتبار سے یہ کیسے تھے یہ ایک الگ کہانی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو بنو عباس تھے، مثلا فرض کر لیجئے کہ ان کا ایسا سلسلہ تھا کہ ان کے ایک وزیر جعفر برمکی نے اس زمانے میں محل بنوایا تو 2 کروڑ روپے اس پہ خرچہ آیا، 2 کروڑ درہم اس زمانے میں 2 کروڑ درہم، جب 1 درہم کی مثلا ایک سے زیادہ مثلا فرض کرنے گائے بھیڑیں اور بکریاں، ایک بھیڑ مثلا فرض کرنے خریدی جا سکتی تھی ایک بھیڑ. ابھی آج کل قربانی کا موسم چل رہا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک مثلا چھوٹا جانور بھی انسان خریدے تو کتنے کا آئے گا. تو اگر 1 درہم اتنے میں آیا ہو جب اس سے ایک جانور خریدا جا سکے چھوٹا، تو 2 کروڑ درہم کا مطلب کیا ہوگا آج کے زمانے میں، اندازہ لگا لیجئے. اور یہ ان کا وزیر ہے، وہ خود نہیں ہے. زبیدہ کی جب شادی ہوئی ہے تو اس پہ جو خرچہ بیان کیا گیا ہے، اگر میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 14 لاکھ دینار، دینار 1 دینار کے اندر 10 درہم ہوتے ہیں، تو 14 لاکھ درہم نہیں، 14 لاکھ دینار اس پہ خرچہ ہوا. پھر جب یہ اس کو دلہن کو دولہا کے پاس لے گئے تو دولہا نے جو ہے وہ اس کے پاس موتی دے، تو اس نے موتی نچھاور کیے. کتنے سارے موتی نچھاور کیے؟ اب موتی زمین پہ گر گئے. اچھا اب وہاں پہ جو درباری اور شادی میں شرکت کرنے والے کھڑے تھے سب لالچ سے دیکھ رہے تھے. ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں آج کل تو ایسا میں نے نہیں دیکھا، کہ چاکلیٹ اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نچھاور کی جاتی ہیں، پھر بچے جو ہیں وہ لپکتے ہیں اور وہ جو زمین سے جو اٹھا لیتے ہیں. تو انہوں نے اس نے موتی جو ہے وہ نچھاور کیے. اب وہ لالچ سے دیکھ رہے ہیں کہ موقع ملے تو ہم بھی اٹھائیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ نچھاور کیے ہیں زبیدہ پر. تو ہارون نے زبیدہ سے کہا کہ بھائی ان میں سے ایک اٹھا لو تو دوسرے آزاد ہو جائیں. تو اس نے ایک اٹھا لیا. جب اس نے اٹھا لیا تو اب یہ نشانی تھی کہ میں نے اپنا حصہ اٹھا لیا، باقی تم لوگ لے جاؤ. تو پھر وہ لوگ سب لپک پڑے اور وہ موتی اٹھا لیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ زبیدہ کی شادی کا خرچہ کے اندازہ کیا ہوگا. ہارون رشید کے کہتے ہیں کہ کھانے کا جو خرچہ تھا وہ 6,000, مامون کے بارے میں کہتے ہیں کھانے کا خرچہ اس کا ایک دن کا 6,000 دینار تھا. ایک دن کا خرچہ 6,000 دینار. کیا کھاتے ہوئی تم؟ ہارون رشید کے کھانے میں, یہ جو آپ کا آج کل کا بوفے ڈنر ہوا کرتا ہے, اس زمانے میں بوفے ڈنر کا رواج صرف ہارون کے دسترخوان پہ ہوتا ہوگا. اس نے جو بہت ساری چیزیں ایجاد کی, شاید یہ بھی اسی ایجاد کا حصہ ہوگا کہ بوفے ڈنر کا, شاید اس میں 30 قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے. یہ اسلام کا خلیفہ ہے, یہ خلیفۃ المسلمین ہے. رسول پاک ایسے تھے, علی ایسے تھے, یہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں, یہ ان کا یہ رویہ. بنو عباس کو سمجھنا ہے, یعنی اگر ہم آئمہ کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خلفاء کو بطور عام سمجھنا پڑے گا کہ ان کا رویہ کس طرح کا تھا, یہ کس قسم کے لوگ تھے. تو ان کے مقابلے میں جب امام آئیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے جیسی سازشیں یہ کریں گے, جیسی سوچ ان کی ہوگی, جیسے اقدامات یہ لوگ اٹھائیں گے, ایسے ہی پھر ان کے مقابلے میں آئمہ بھی ویسے ہی کام کریں گے. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں, مثلا فرض کر لیجئے کہ امین مامون کا بھائی, یہ ایک رقاصہ نے اس کے سامنے آ کے رقص کیا, گانا گایا, یہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے 30,000,000 درہم اس کو دے دیے. ایک رات بادشاہ کو خوش کرنے گئے, خوش ہو گیا, 30,000,000 درہم. اس کو بھی اتنا امید نہیں تھی کہ مل جائے گا مجھے, تو وہ حیران ہو گئی, پیروں میں پڑ گئی, اتنا پیسے. تو اس نے کہا کہ یہ پیسہ میرے پاس ایسی جگہ سے آیا ہے کہ جس شہر کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے, یعنی یہ تو وہاں کا ٹیکس ہے, یہ پیسہ میرے پاس وہاں سے آیا جس کا مجھے صحیح معنوں میں پتہ بھی نہیں اس کے شہر کا نام کیا ہے. تو جو بڑے بڑے شہروں سے جتنا مال آتا ہوگا وہ کتنا ہوتا ہوگا, یہ معاملہ تھا ان کا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے ایک شخص کا نام سنا ہوگا کہ نوے امام کے کا ایک مناظرہ ہوا ہے, سوال جواب ہوئے ہے, ایک جس کے بعد امام کی شادی ہوئی ہے مامون کی بیٹی کے ساتھ, اور اس خلیفہ اس عالم کا نام آپ نے سنا ہوگا, یحییٰ ابن اکثم. اب وہ واقعہ تفصیلی ہے, میں واقعے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, آپ نے سنا بھی بہت ہوگا. یحییٰ ابن اکثم, جب مامون نے کہا کہ میں اپنی بیٹی ان کو دینا چاہتا ہوں, 8 امام کے بیٹے کو, تو وہ لوگ گھبرا گئے عباس سے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, پہلے جو ہے وہ آپ نے پہلے ایک ہماری بات نہیں مانی اور بالآخر ان کو قتل کرنا پڑا, اور اب آپ پھر جو ہیں وہ ایک نیا مسئلہ اٹھا رہے ہیں, ایسا نہ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں تم سمجھتے نہیں ہو. تو پھر انہوں نے دوسرا, انہوں نے کہا یہ بچہ ہے, کم سے کم بڑا ہی ہو جانے دیں. تو کہا یہ بچہ بھی نہیں ہے, تم چاہو تو اس کا امتحان لے لو. اب انہوں نے یحییٰ ابن اکثم نامی سب سے بڑے فقیہ کو بلایا, کہا بھائی تمہیں ہم خوش کر دیں گے, تم ایسا سوال تلاش کرو کہ یہ آدمی اس کا جواب نہ دے سکے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس نے حج کے عنوان سے, حج کے مسائل میں سے ایک مسئلہ پوچھا, اور حج کے مسائل اتنے مشکل ہیں کہ ہم طالب علم جب حج کے مسائل پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے مشکل جو باب ہوتا ہے وہ حج کا باب ہوتا ہے. چند ابواب جو ہمیں مشکل لگتے ہیں, ان میں سے ایک باب جو سب طالب علموں کو مشکل لگتا ہے جب تک حج نہ کریں, وہ ہے حج کا باب. تو اس نے ایک حج کے باب سے مشکل ترین سوال نکالا. بہرحال اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ تو آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے. یہ یحییٰ ابن اکثم کون تھا؟ جیسے آپ نے سنا کہ بنو عباس کون تھے, وقت میرا پورا ہو چکا ہے تقریباً, یہ یحییٰ ابن اکثم کون تھا, یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بس یحییٰ ابن اکثم وہ عالم تھا کہ اس منبر کی شان نہیں ہے, لیکن مجبور ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ امام کے سامنے کیسے لوگ آیا کرتے تھے, اور جو امام کے سامنے اس طرح سے آتا ہے اس کی حقیقت, اس کا باطن یا ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہو جاتا ہے. یحییٰ ابن اکثم کے بارے میں تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اس کا تعلق قوم لوط سے تھا, اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. اور جو تشریحیں لکھی گئی ہیں الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. جب میں پڑھ رہا تھا میں حیران تھا یہ باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں, جی ہاں لکھی ہوئی ہیں. ایسے افراد امام کے مقابلے میں آتے تھے. پیسوں کا کتنا لالچی ہوگا یہ شخص اندازہ لگا لیجئے, جو اخلاق میں اتنا گرا ہوا ہو وہ پیسے کے معاملے میں لالچ کے کس مقام پر ہوگا. اور جہاں اسی کو متوکل عباسی نے قاضی القضات میں چیف جسٹس بنایا تھا, بعد میں چیف جسٹس بنایا تھا. اب اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے چیف جسٹس, ان عباسی خلفاء کے بادشاہ کس قسم کے لوگ تھے, ان کے اخلاق کے اعتبار سے کتنے گرے ہوئے, لالچ کے اعتبار سے کتنی بلندی پر, بلکہ بلندی کیا ہوگی, کتنی پستی میں, کس قدر لالچی. اب ایسے لوگ امام کے سامنے آتے. اسی میں سے ایک شخص ابو داؤد ہاشم کے نام سے ہے, وہ بھی عالم دین تھا. تو ایک دفعہ پریشان, اس کے دوست نے اس کو پریشان دیکھا, تو خیریت تو اتنے پریشان نظر آ رہے ہو, کہا یہ ہمارے بادشاہ جو ہے نا بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. معتصم کے بارے میں اس نے کہا, یہ معتصم کون ہے ذرا ایک اشارہ کر دوں تاکہ ذہن آپ کا بالکل واضح ہو جائے, کہ جب مامون کی موت ہوتی ہے تو اس کا بھائی, حکمران بن گیا تھا, بادشاہ بن گیا تھا معتصم, عباسی, یہ مامون کا بھائی. تو یہ جو معتصم ہے, اس عالم نے کہا کہ یہ ہمارے حکمران بھی عجیب و غریب آدمی ہیں, ہم ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں, باتیں وہ دوسروں کی مانتے ہیں. کیا ہوا؟ تو اس نے پھر وہ سارا واقعہ سنایا کہ ایک چور آ گیا اور ایک چور پکڑا گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اپنی چوری کا اعتراف کرتا ہوں اور میرے پہ جو سزا ہوتی ہے میری, میں چوری کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں, مجھے پاک کر دیں. جب یہ طے ہو گیا تو پوچھا کہ بھائی اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ تو کسی عالم نے کہا کہ مثلا اس کا ہاتھ جو ہے وہ کوہنی سے کاٹو, کسی نے کہا کہ اس کی مثال یہاں سے کلائی سے کاٹو. تو مختلف آرا لوگ کہہ رہے تھے, تو پھر اس نے جو ہے وہیں پر شیعوں کے امام بھی موجود تھے, ان سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو, مجھ سے جو لوگ کہہ رہے ہیں بس ان کی سن لو. امام نہیں چاہتے تھے کہ مقابلے میں کچھ بولیں, لیکن بہرحال اس نے مجبور کیا کہ نہیں نہیں آپ نے نظریہ تو بیان کریں نا کم از کم. جب امام سے اس نے مجبور کیا تو امام نے بیان کر دیا, قرآن آیت کی دلیل دے دی اور کہہ دیا کہ اس کی انگلیاں جو ہے وہ صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی ہاتھ کے طور پہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہتھیلی کو اللہ کی خاطر جو نماز پڑھی جائے گی اس میں سجدے میں رکھنا ہے اور یہ رکھنا واجب ہے, تو لہٰذا ہتھیلی نہیں کاٹی جائے گی, انگلیاں کاٹی جائے گی. معتصم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی, اس نے کہا کہ میں ان کی بات مانتا ہوں, ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا جائے. اب ان کو یہ بات لگی بری بہت, یہ اگلے دن معتصم کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی جب ہم تمہاری اتنی خدمت کرتے ہیں تو تم یہ دوسرے کی باتیں کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اس طرح دوسروں کی باتیں مانو گے تو پھر لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی, پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, لوگ ان کے حامی ہو جائیں گے. اب معتصم نے یہ سنا تو اس کے خطرے کا احساس ہوا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے, اس وقت میں نے جذبات میں بات مان لی, اب بات تو ان کی صحیح ہے, اس طرح سے اگر میں ان باتیں مانوں, اس کا ٹھیک ہے میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. اور اس نے امام کو زہر دلوا دیا. بس چند جملے کہ زہر تو دلوا دیا عزیزان گرامی, لیکن زہر دلوانے کے بعد شہید متحری کہتے ہیں کہ جب امام کو زہر دلوا دیا اور امام شہید ہو گئے تو اس کو اتنا غصہ تھا امام کے اوپر کہ اس نے امام کا جنازہ گلی میں پھینکوا دیا, گلی میں رکھوا دیا, دفن کرنے کی اجازت نہیں دی, گلی میں رکھوا دیا. جب گلی میں رکھ دیا عزیزان گرامی, تو اب چونکہ علاقے والوں کو پتہ تھا کہ بادشاہ نے زہر دلوایا ہے, تو اب کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ امام کو دفن کرے, عزیزان گرامی شہید متحری کہتے ہیں کہ 3 دن تک جنازہ زمین پر پڑا رہا, اور اس کے بعد لوگوں نے آ کے معتصم سے کہا کہ اے معتصم, اگر یہ جنازہ اسی طرح زمین پہ پڑا رہا تو پورے شہر کے اندر انقلاب بپا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اگر کوئی جنازہ اس طرح چند دن پڑا رہے تو اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے, ارے اے یہ شخص وہ ہے, یہ جنازہ وہ ہے کہ ہر دن کے ساتھ اس کی خوشبو میں اضافہ ہو رہا ہے, اگر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا. یه سن کے معتصم نے کہا کہ اچھا انہیں دفن کر دیا جائے. بس عزیزان گرامی, نوے امام کی یہ 3 دن تک جنازہ زمین پہ پڑا رہنا ہمیں کربلا کے شہید کی یاد دلا دیتا ہے. حسین کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو تیرے دین کے خدمتگار ہیں ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا بھر میں جو لوگ بیمار ہیں خدا، خاص طور پر مسلمین اور خاص طور پر مومنین جو بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو صحت یابی عطا فرما. پروردگار اس وبا کو تو اپنے خصوصی رحم و کرم سے اس دنیا سے دور کر دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو تیرے دین کے خدمتگار ہیں، خصوصاً جو علماء مراجعین، بالخصوص رہبر انقلاب، بالخصوص آیت اللہ سیستانی و دوسرے مراجعین تقلید جو خدمات میں مصروف ہیں، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.